الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر گزشتہ چند جمعوں سے روشنی ڈالی جا رہی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ ایک اہم اور حساس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی جائے. وہ مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس کو اسباب کے تحت بنایا ہے، اسی لیے دنیا کا دوسرا نام دار الاسباب ہے. چنانچہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، اور پیاس لگتی ہے تو پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. ایسے ہی جب طبیعت تھک جاتی ہے تو سو جانے سے، آرام کرنے سے پھر طبیعت اپنی پرانی حالت پر آتی ہے، بشاشت آتی ہے. جتنے کام ہیں اللہ نے تمام کاموں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے یہ پوری دنیا 6000 سال میں بنائی ہے، حالانکہ بس اللہ کا ارادہ کافی تھا دنیا بن جاتی، لیکن چونکہ دار الاسباب بنانا ہے اس لیے اللہ کے حکم سے، اس کے ارادے سے یہ دنیا 6000 سالوں میں بنی ہے. اسباب کی دو قسمیں ہیں، سبب ظاہری ایک ہے اور دوسری قسم سبب حقیقی ہے. ظاہری سبب وہ ہے جسے ہم اپناتے ہیں، سبب حقیقی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اور دنیا میں حکم ہے کہ دونوں اسباب اختیار کیے جائیں، سبب ظاہری اختیار کریں اور بھروسہ اللہ پر رکھیں. کوئی آدمی سبب ظاہری اختیار نہیں کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے، اور بھوک مٹنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور کوئی ایسا ہے کہ صرف ظاہری سبب اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایسا ہزاروں مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ سبب اختیار کر کے ناکام ہو گیا۔ اس لیے علماء امت نے یہ بات بتائی ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسباب اختیار کرتے تھے، بے شمار واقعات ہیں انبیاء کرام کے، دو تین باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ پہلی مرتبہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھائی تھے وہ مصر گئے، اور مصر جا کر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے اناج غلہ لے کر آئے، اور دوسری مرتبہ پھر وہ جانا چاہ رہے تھے تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ بیٹو، شہر میں جب تم داخل ہونے لگو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، جتنے شہر کے دروازے ہیں ان سبھی دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، چونکہ 10 یا 10 سے زائد ان کے بیٹے اور ان کی اولاد تھی، حکم یہ تھا کہ سب ایک دروازے سے، ایک راستے سے اندر نہ جانا، جتنے راستے ہیں آپس میں بٹ کر کوئی اس راستے سے، کوئی اس راستے سے، کوئی اور راستے سے، اس طریقے سے شہر کے اندر داخل ہونا۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں، اپنی اولاد کو حکم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم کیوں کیا؟ 13ویں پارے میں آئے تھے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بچوں، اے میرے بیٹو، تم نہ داخل ہو جاؤ، تم نہ داخل ہو ایک ہی دروازے سے، اور تم داخل ہونے لگو متفرق مختلف دروازوں سے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، یعقوب علیہ السلام نے یہ حکم، یہ نصیحت اس لیے کی تاکہ ان کے بچوں کو نظر بد نہ لگے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن بہت ہی زیادہ تھا، اور جیسا کہ بعض روایتوں سے ہے کہ اللہ نے آدھا حسن تنہا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا۔ اب ان کے بھائی کیا کم حسین ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیسے حسین نہ ہو، لیکن اوروں سے بہت زیادہ حسین ہوں گے، وہ بھی بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا کہ کہیں نظر بد نہ لگے، اور حسد نہ ہو جائے، حسد کرنے والے حسد کریں، نظر بد نہ لگے۔ علماء نے اور بھی باتیں لکھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طرح کے کئی افراد ایک ساتھ داخل ہوں تو دوسروں کو شبہ ہو جائے، تو اس شبہ سے بھی بچانا تھا، نظر بد سے بھی بچانا تھا، حسد سے بھی بچانا مقصود تھا، اس لیے حکم فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ یہ ظاہری سبب ہے، لیکن نبی نبی ہوتے ہیں، فوری ذہن منتقل کرتے ہیں، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو میری یہ تدبیر اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا کوئی فیصلہ ہو ہی چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی دوسرا فیصلہ مقدر ہے، تو میں اپنی اس تدبیر سے تم کو اس فیصلے سے بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ, حکم تو بس اللہ کا ہوگا, ارادہ تو بس اللہ کا نافذ ہوگا, اور حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہے. علیہ توکلتو, میں پورا بھروسہ اللہ پر رکھتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, بھروسہ رکھنے والوں کو بھی اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں باتیں اختیار کر رہے ہیں, ظاہری سبب بھی اور حقیقی سبب کو بھی بتا رہے ہیں. دیکھو کہ میری یہ تدبیر چونکہ سنت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اس لحاظ سے ہے, لیکن اسی پر بھروسہ کر کے نہ رہ جانا. حقیقی کارساز تو اللہ ہے, اس کا ارادہ اور اس کا امر اور اس کا حکم ہی چلنے والا ہے. کہیں ظاہری سبب پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول نہ جانا. میری تدبیر بچا نہیں سکتی. چنانچہ وہی ہوا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تدبیر بتائی آگے چل کر وہ ناکام ہو گئی, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بھائی بنیامین پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے. پورا واقعہ قرآن پاک میں ہے, لیکن مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ پر بھروسہ کیا بالآخر وہ کام آیا, کہ ظاہری سبب اختیار کرنے کا حکم دیا اور پھر ذہن بھی بنایا کہ حقیقی کارساز اللہ ہے. بظاہر پکڑے گئے, لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے انجام کار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بھائی سے بھی ملایا اور اپنے والد سے بھی ملایا. تو اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور بھروسہ رکھا جائے, کامل بھروسہ رکھا جائے, بالآخر اللہ کی مدد آتی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد کرتے ہیں, لیکن کامل بھروسہ ہونا شرط ہے. علماء نے لکھا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, کہ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. ہر ایک کا رزق, ہر سانس لینے والے کا, ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے رکھے ہیں, آیت کریمہ ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں, طلب کسب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ, حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. یعنی اللہ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے, اس لیے ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھنا درست نہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے, کہ نماز ایک فرض ادا ہو گئی, دوسرا فرض ہے حلال کمائی کی تلاش. روزہ ایک فرض ادا ہو گیا, دوسرا فرض ہے حلال کمائی کی تلاش. حج کے لیے گئے, ایک فرض ادا ہو گیا, دوسرا فرض ہے حج کے بعد حلال کمائی کی تلاش. یہ ہے شریعت مطہرہ. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کی تلاش اور اس کے لیے محنت کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے, اور سنت سمجھ کر اختیار کرنا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ثواب نماز پڑھنے پر ملتا ہے, ویسا ہی ثواب حلال کمائی کی تلاش پر ملتا ہے. اور حلال کمائی کی تلاش میں جتنی دیر ہوتی جائے گی اللہ ثواب لکھتے جائیں گے. بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مہینوں سے کمائی تلاش کر رہے ہیں, کمائی نہیں مل رہی ہے, اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. علماء لکھتے ہیں یہ غلط خیال ہے. مہینوں لگ جائیں, سالوں لگ جائیں, اتنے مہینوں اور اتنے سالوں پر اللہ ثواب دیتے ہیں, بیکار نہیں ہے, ضائع نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المتوکلین تھے. آپ سے بڑا کوئی متوکل نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن غزوہ احد میں اللہ کے نبی آتے ہیں، ایک نہیں دو لباس پہن کر آتے ہیں، جنگی لباس جس کو زرہ کہتے ہیں، دو جنگی لباس پہن کر اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ بھی کرتے ہیں، مشورہ کے بعد دو لباس پہن کر آتے ہیں، حالانکہ آپ سب سے بڑے متوکل اللہ پر توکل کرنے والے، لیکن اللہ کے پیغمبر اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ دونوں سبب کو جوڑنا ضروری ہے، سبب ظاہری کو بھی اپنایا جائے، سبب حقیقی کو بھی اپنایا جائے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو لباس پہن کر آئے، اور بظاہر دو لباس پہننے کے باوجود بھی شکست ہو گئی، غزوہ احد میں شکست ہو گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھروسہ، صحابہ کرام کا اتنا بھروسہ تھا، قرآن کریم پڑھتے ہیں، عجیب اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا ایمان بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان وغیرہ مدینۃ المنورہ چھوڑ کر بہت دور چلے گئے، بہت دور جانے کے بعد احساس ہوا، ہائے افسوس، ہم مسلمانوں کو شکست تو دے دیے لیکن ختم نہیں کر سکے، شکست تو دے دیے ختم نہیں کر سکے، اس لیے ہم کو واپس جانا چاہیے، اور مسلمان جو زخمی ہیں مدینہ واپس جا کر پھر ان کو پوری طرح سے جڑ بنیاد سے ختم کر دینا چاہیے، یہ سوچ کر واپسی کا ارادہ کر رہے تھے، مدینہ واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں اعلان کرتے ہیں کہ جتنے غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے کل وہ سارے کے سارے نکلے اور پھر سے میدان میں آئے، حالانکہ 80-80 زخم تھے ان کے بدن پر، لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے کہ سب کے سب نکلے، کوئی زخمی بھی پیچھے نہ رہے. اب یہ صحابہ جو نکلے ہیں، اب جس نے آ کر اطلاع دی کہ دوبارہ کافروں کا لشکر حملہ کے لیے آ رہا ہے، قرآن کریم کا یہ جملہ سنیے، آیت کریمہ سنیے، فخشوہم فزادہم ایمانا، ڈرایا ان کو، ڈرانے والوں نے ان کو ڈرایا، ان کا ایمان بڑھ گیا، کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، بس ایک اللہ کا ارادہ ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے کافی ہے. فخشوہم، چوتھے پارے میں آئے تھے، فخشوہم فزادہم ایمانا، ڈرانے والے ان کو ڈرائے لیکن ان کا ایمان بڑھ گیا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ تمام صحابہ کرام نکلے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو بڑا لشکر چلا تھا، اللہ نے ان پر ایسا رعب ڈالا کہ پھر واپس ہو گئے، اور مکہ المکرمہ پہنچنے میں اپنی عافیت سمجھی، تو دونوں سبب اختیار کیے، ظاہری سبب بھی اور حقیقی سبب بھی، اللہ تبارک و تعالی ہی کام بنانے والے کارساز ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا، کوئی کارساز نہیں ہے. تو ہمارا ایمان ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی پر ہم پورا بھروسہ رکھیں. دیکھیے، کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے، لیکن عربی میں ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے جوع البقر. جوع البقر ایک بیماری کا نام ہے، اور علماء نے لکھا ہے جب وہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے، انسان جتنا چاہے کھانا کھا لے، پیٹ بھر جائے گا، بھوک نہیں مٹے گی. ایک بیماری ہے استسقا،
یہ بھی ہے کہ آدمی جس قدر چاہے پانی پی لے اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن پیاس نہیں بجھے گی. اللہ حفاظت فرمائے کہ ایسی بیماریاں ہیں اگر پانی پیاس بجھا سکتا تو اس مریض کو بھی بجھائے, اگر کھانا بھوک مٹا سکتا ہے تو اس مریض کی بھوک بھی مٹا دے, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. اصل فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ کا فیصلہ کہاں کام آتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, سارے لوگوں نے مل کر مکر کیا اور ان کو آگ میں ڈالا, ہم نے ان کو ناکام کر دیا. آگ جلا نہیں سکی, جلانا اس کا ظاہری سبب ہے, نہ جلانا اللہ کے حکم کے تابع ہے. جلانا ظاہری سبب ہے, اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس لیے جلاتی رہے گی جلاتی رہے گی, جہاں اللہ کا حکم ہو جائے گا نہیں جلائے گی. یہی نہیں کہ فقط ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ہماری اس امت میں ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو سراپا دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں, قسم کھا کے بتاؤ تم خود ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ انہوں نے جب قسم دلائی تو مان لیا ہاں میں ابو مسلم خولانی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہماری امت کے فخر کے لیے کافی ہے, اللہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا, کہ جیسے دشمنوں نے آگ میں ڈالا آگ نہیں جلائی, ایسے ہی ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا آگ نہیں جلائی. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ. اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھا رود بار کے میدان میں, رود بار کے میدان میں میں دیکھا ایک شخص شیر پر بیٹھ کے آ رہا ہے, شیر کی سواری ہے شیر پر بیٹھ کے آ رہا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے میں ڈر گیا, میں پیچھے ہٹنے لگا, اس لیے کہ ڈرنا بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور ڈرنا کوئی خلاف سنت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادوگروں نے جادو کر کے سام بنا دیے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے. فوجس منہم خیفا, کچھ دیر کے لیے ڈر گئے. اللہ نے فرمایا لا تخف, مت ڈریے. اللہ نے گرفت نہیں فرمائی, اس لیے کہ یہ طبیعت کا تقاضا ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوف ہو گیا, سعدی رحمہ اللہ بھی ڈر گئے, پیچھے ہٹنے لگے. تو شیر پر بیٹھنے والے نے کہا اے سعدی, تم اللہ کے حکموں سے گردن نہ موڑو, کوئی مخلوق تمہارے حکم سے گردن نہیں موڑے گی. اللہ کے حکم سے گردن نہ موڑو, کوئی مخلوق تمہارے حکم سے گردن نہیں موڑے گی. لہذا یہاں یہ ذہنیت ہونی چاہیے, ہم سبب ظاہری کے بھی پابند ہیں, سبب حقیقی کے بھی پابند ہیں. تو سبب ظاہری میں یہی ہے کہ ہماری شہریت ہے, اس ملک میں ہماری شہریت ہے, ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, تو جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں, ان تقاضوں پر عمل کریں, اور جو باتیں کہی گئی ہیں کہی جاتی ہیں اس کے مطابق ہم شہری بن کر رہے, امن پسند شہری بن کر رہے, اور ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہو اور ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے اس سے متعلق بھی ہم بیدار رہے اور پوری طرح سے جانچ کریں, اگر نہیں ہے تو ہم اپنا نام داخل کریں. اور اس سلسلے میں پوری بیدار مغزی کا ثبوت دے کہ صرف بھروسہ کر کے رہ جانا بھی انبیاء کی سنت نہیں ہے، اور صرف ظاہری سبب کو اپنانا بھی انبیاء کی سنت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا حکم شریعت مطہرہ میں ہے. لہذا نماز کے بعد اعلان پڑھ کر سنایا جائے گا، اس میں تفصیل آئے گی، اس کے مطابق ہر مسلمان کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا آئی ڈی کارڈ بنا لینا چاہیے، نہیں ہے تو اس سے متعلق فکر مندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اگر ہے اور غلطی ہے تو اس غلطی کو درست کرا لیا جائے، اور جتنے کام ہیں وہ سب کام ہم کریں، اور ظاہری ساری تدبیر اپنائیں، شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے. اور اس کے ساتھ دو باتیں ہماری ذمہ داری میں آتی ہیں، ہمارے ذمے ہے. ایک تو چونکہ یہ دور بہت نازک دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں تین کام ہمیں کرنے ہیں. ایک تو گناہوں سے باز آنا ہے، اور جب تک گناہوں سے باز نہیں آئیں گے نہ دعا قبول ہوگی نہ صدقہ قبول ہوگا، اور کوئی ظاہری تدبیر بھی کام نہیں کرے گی. اس لیے ہم گناہوں سے باز آئیں. خصوصاً موبائل فون نے جو رہی سہی کسر تھی وہ ساری کسر ختم کر ڈالی. موبائل فون پر ہم دھڑلے سے میوزک بھی سنتے ہیں اور گانا بجانا بھی اور ننگی تصویریں بھی، فلمیں بھی، بہت ساری فحش چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، عورتوں کے سامنے ہیں، بچوں اور بچیوں کے سامنے ہیں. تو جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہمارا ذمہ ہے، شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کریں، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ہو. دوسری بات، دوسرا جو کام ہے، دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا کرتے تھے، ایسے دعا کرتے تھے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہانڈی کھول رہی ہو، اور جس طریقے سے جب تیز پکنے لگے اس وقت ہانڈی کھولتی ہے، اللہ کے پیغمبر پوری توجہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے تھے. حالانکہ معصوم تھے، آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خود قرآن کے مطابق بخشے بخشائے تھے، اللہ نے تمام گناہوں سے مغفرت کا وعدہ کر دیا. اور صرف معصوم ہی نہیں، امام المعصومین تھے، لیکن روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. غزوہ بدر میں اس قدر روئے ہیں، اس قدر روئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے سے چادر نیچے گر گئی. تو صدیق اکبر آئے اور اس چادر کو آپ کے کاندھے پر ڈالے، ڈال کر کہنے لگے حسبک، اے نبی بس کیجئے، آپ نے جو آخری حد کرنی تھی وہ بھی کر ڈالی، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہیں. اس قدر دعا کی کہ صدیق اکبر کو بھی قبولیت کا یقین ہو گیا، آپ کی تسلی دے رہے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر میدان میں آئے، آ کر کہنے لگے ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ربیعہ یہاں مرے گا، نام لے رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جو نشان لگائے تھے، جو دائرہ بنائے تھے، وہ سب وہیں مرے، ایک بال برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے، جو جو نشان آپ نے لگایا تھا اسی نشان اور اسی دائرے میں وہ ختم ہوئے. یہ ہے کہ پوری طرح سے اللہ کی طرف رجوع ہوئے، قبولیت کا یقین ہو گیا، اور آ کر پھر جو کچھ سمجھانا تھا سمجھائے. اس لیے دوسرا کام دعاؤں کا اہتمام. اور آج
ہماری بڑی غفلت ہے، ہم سارا بھروسہ اجتماعی دعاؤں پر کرتے ہیں، اجتماعی دعاؤں سے زیادہ انفرادی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اجتماعی دعائیں بہت کم ملتی ہیں، انفرادی دعاؤں کا ہی زیادہ ثبوت ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد جب جب بھی موقع ہو دو دو رکعت صلاۃ الحاجہ کا اہتمام کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے بغیر ہی ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہر مسلمان مانگے، تڑپ کر مانگے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ صدقہ کا اہتمام ہے۔ حدیث میں ہے بادروا بالصدقتی فإن البلاء لا يتخطاها، کہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ کیوں؟ مصیبت کوئی بھی ہو صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی، صدقہ دے دیں گے تو مصیبت آنے والی بھی ہوگی اللہ روک دیں گے، اس لیے صدقہ کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بار دے کر ہم خاموش ہو جائیں، بلکہ مستقل دیتے رہیں، جس کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے موافق صدقہ کا اہتمام کریں، ہر دن دے، دو چار دنوں میں ایک مرتبہ دے، لیکن بار بار اس نیت سے دے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اس صدقہ کی برکت سے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما، میری اور امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما، شریعت مطہرہ کی بھی حفاظت فرما، دشمنوں کو ناکام فرما اور ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ ہر مرتبہ صدقہ کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بات بتائی گئی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر پوری طرح سے بیدار مغزی کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر۔